الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزروا ظاهر الاسم وباطنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے وزرو ظاہر الاسم وباطنا چھوڑ دو وہ سارے گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو. پتہ چلا گناہ دو قسم کے ہیں, ایک وہ گناہ جن کو ظاہری گناہ کہتے ہیں, ایک وہ گناہ جن کو باطنی گناہ کہتے ہیں. ظاہری گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکے. مثال کے طور پہ چوری ایک ظاہری گناہ ہے, گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکتا ہے. شراب پینا ظاہری گناہ ہے, گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکتا ہے. زنا کرنا ظاہری گناہ ہے, گناہ کرنے والا گناہ کو دیکھ سکتا ہے. ایک باطنی گناہ ہے کہ گناہ کرنے والا بھی گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. مثال کے طور پہ تکبر ایک باطنی گناہ ہے. تکبر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے, دوسروں سے بڑا سمجھے, چاہے وہ اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا چاہے وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے سمجھے کہ جی میرے پاس فلاں یونیورسٹی کی ڈگری ہے, یا وہ اپنے حسب نسب کی وجہ سے سمجھے کہ میں فلاں فیملی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں افضل ہوں, یا وہ اپنی عبادت ہی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا افضل کیوں نہ سمجھے. یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے اس کو تکبر کہا گیا. اب یہ کوئی نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے, دل کے اندر کا ایک جذبہ ہے, مگر ہے اتنا بڑا گناہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں اتنا سرائے کے دانے کے برابر تکبر ہو. تو دیکھیں کچھ گناہ ظاہری گناہ ہوتے ہیں, آنکھ جن کو دیکھ سکتی ہے, کچھ گناہ دل کے اندر چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں, دل کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں. جیسے تکبر ایک باطنی گناہ ہے, اسی طرح حسد بھی ایک باطنی گناہ ہے. حسد کیا ہوتا ہے, انسان دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کو اچھا نہیں لگتا, وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے. اب یہ کوئی نظر آنے والی چیز ہے, یہ دل کے اندر کا چھپا ہوا جذبہ ہے, مگر گناہ اتنا بڑا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. تو دیکھیے کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں, آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, کچھ گناہ باطنی کے جس کو آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح ایک باطنی گناہ ریا ہے. ریا کیا ہے کہ انسان عبادت تو کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عبادت کو اپریشیٹ کریں, تعریفیں کریں میری عبادت کی, اور یہ کتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے نبی نے اس کو گناہ نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے عبادت کی اس نے تو شرک کیا ہے. تو یہ صرف گناہ نہیں بلکہ یہ شرک جیسا گناہ ہے. تو دیکھیے کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں, کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا وزرو ظاہر الاسم و باطنا, چھوڑ دو وہ سارے گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو. دیکھیے یہ جو گناہ ہے نا, یہ ایک نجاست کی طرح ہے,
جیسے اور نجاستوں میں بدبو ہے اسی طرح گناہ میں بھی بدبو ہے. ہماری ڈیفینیشن اللہ کے ولی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ولی شاید وہ ہوگا جو تھوڑا سا اڑ کے دکھا دے گا یا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ ہوگا نا تو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ادھر بیٹھے بیٹھے بتا دے گا. تو ہم نے اپنے ذہنوں میں اللہ کے ولی کی مختلف تعریفیں بنائی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ایک اللہ کے ولی کی تعریف اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے, یہ ایمان لانے والے اور گناہوں سے بچنے والے ہیں. تو اللہ کا دوست وہ نہیں جو اڑ کے دکھاتا ہے یا وہ نہیں جو دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بتا دیتا ہے. اللہ کا ولی بھی وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. اس نے گناہوں سے بچ کے دکھا دیا, اس نے اپنی اللہ سے دوستی کا اعلان کر دیا. تو جس طرح اور گناہوں کے اندر نجاست اور جس طرح اور چیزوں کے اندر نجاستوں کے اندر بدبو ہے, اسی طرح گناہ کے اندر بھی بدبو ہے. ہم اور آپ اس بدبو کو دیکھ نہیں سکتے یا سون نہیں سکتے, مگر وہ بدبو اپنی جگہ موجود ہے. اس بات میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا گناہ کرتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. تو پتا چلا گناہوں میں بدبو ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بہت گناہگار شخص بہت ہوتا ہے تو جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ اس کے گناہوں کی بدبو سے اسے پہچانتے ہیں, اور وہ جیسے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اس وقت سے اس کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پتا چلا گناہوں میں بدبو ہے. مشہور واقعہ ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا, آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے, گفتگو فرما رہے تھے, باہر سے ایک بندہ آیا اور آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا. وہ جیسے ہی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. اس بندے نے جب یہ الفاظ سنے تو کھڑا ہو گیا, معافی مانگی کہ حضرت معاف کر دیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, آپ کی اس مجلس میں آنے سے پہلے یہ نگاہ غلط دیکھ کے آئی ہے. تو پتہ چلا گناہ میں ایک بدبو ہے. ہم اور آپ اس بدبو کو محسوس نہیں کر سکتے, اللہ کے کچھ نیک بندے اس بدبو کو بھی محسوس کر لیتے ہیں. جس طرح گناہوں میں بدبو ہے اسی طرح نیکی میں خوشبو ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی, اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر میں آرام فرمائے ان کے پسینے کے مبارک قطروں کو لے کے آ جایا کرو. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کرتی ہیں آپ. ام سلیم نے عرض کیا اللہ کے نبی, جب آپ کے مبارک پسینے کے قطروں کو ہم اپنی خوشبوؤں میں ملاتے ہیں ہماری خوشبوؤں کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا گناہوں میں بدبو ہے, نیکی میں خوشبو ہے. مدینہ منورہ کے بزرگ گزرے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, بڑے بزرگ تھے, بہت کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے. جب آپ تلاوت کرتے تھے لوگ جمع ہو جاتے تھے, ایسی خوبصورت تلاوت ہوتی تھی ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. کبھی کبھی لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے کہ حضرت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے, تو بات کو ٹال دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے بالکل پوائنٹ بلینک پوچھ لیا, صاف صاف پوچھ لیا, حضرت سچ بتائیں کیوں اس منہ سے خوشبو آتی ہے. اب اللہ والے تھے, ایک آدمی تھے مسجد میں بیٹھے تھے, جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. انہوں نے کہا سچ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا, قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی, اور اون آئی تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عاصم تو اتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے, میرا دل چاہتا ہے تیرے منہ پر بوسہ دے دوں. چنانچہ اس خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے منہ پہ بوسہ لیا. جس دن سے آپ نے یہ بوسہ لیا ہے اس دن سے اس منہ سے خوشبو آتی ہے. تو دیکھیے گناہوں کے اندر بدبو ہے, نیکی میں خوشبو ہے. دیکھیے کچھ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں. اس گرمی کے موسم میں اگر سالن بنے گا نا, آپ اس کو فریج میں نہیں رکھیں گے, ایک دن کے اندر بیکٹیریا لگ جائے گا, سالن خراب. تو کچھ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں. مگر نمک آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہوگا تو پڑا ہوا ہوگا, چینی پڑی ہوئی ہوگی پڑی ہوئی ہوگی خراب نہیں ہوگی. تو کچھ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں دیر سے خراب ہوتی ہیں. اسی طرح جس بندے کے زندگی میں گناہ نہیں ہوتے اس کا جسم قبر میں جاتا ہے تو وہ جسم قبر میں خراب نہیں ہوتا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسموں پر قبر کی مٹی کو حرام کر دیا ہے. یعنی قبر کی جو مٹی اور قبر کی چیزیں ہیں وہ انبیاء کرام کے جسموں کو خراب نہیں کر سکتی. انبیاء کرام کے مبارک جسم ان کی قبروں میں اسی طرح ہیں جیسے ان کی زندگیوں میں وہ جسم تھے. تو انبیاء کرام کے جسموں کو جو ہے وہ خراب نہیں کیا جا سکتا. آج سے چند سال پہلے ہم ایک میوزیم میں گئے, واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا دارالخلافہ ہے, اس میوزیم کا نام تھا سمِتھسونین میوزیم. وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی, ایک سیکشن بنا ہوا ہے, اس کا نام ہے لائف آفٹر ڈیتھ, کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر میں کیا ہوتا ہے. اس کا ایک پہلا کمرہ ہے, اس کمرے کے اوپر انہوں نے لکھا تھا ون ڈے لیٹر, یعنی ایک دن بعد اگر ایک لاش قبر میں پڑی ہو تو اس کے جسم کے اندر کتنی چینج آئے گی. تو ایک لاش انہوں نے رکھی بھی تھی اس کمرے میں اور اس کو کیمیکلی پریزرو کر دیا تھا. اس لاش کو جب دیکھا تو اس لاش کے اندر بالکل کوئی تبدیلی نہیں, جیسے کہ زندہ آدمی ہوتا ہے کوئی چینج نہیں تھا. اگلے کمرے میں لکھا ہوا تھا دا فرسٹ چینج, پہلی تبدیلی جب انسان کی لاش کو قبر میں ڈالا جاتا ہے. اور وہ پہلی تبدیلی کیا تھی کہ یہ جو آنکھوں کے ڈیلے ہیں یہ رخسار پہ آ جاتے ہیں. یہ پہلی تبدیلی ہوتی ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے. اس کے بعد اگلا کمرہ تھا, اس کمرے میں بھی لکھا ہوا تھا دا سیکنڈ چینج, دوسری تبدیلی. اور دوسری تبدیلی کیا تھی, آنکھوں کے ڈیلے رخسار پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہونٹ ہے نا ان ہونٹوں کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. یعنی اس کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو سیدھا دانت نظر آتے ہیں. یہ دوسری تبدیلی ہوتی ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے. اس کے بعد اگلے قبر پہ لکھا ہوا تھا تو تھرڈ چینج, تیسری تبدیلی. اور تیسری تبدیلی کیا ہے, قبر میں جانے کے بعد آنکھوں کے ڈیلے رخسار پہ آ جاتے ہیں, ان ہونٹوں کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں, اور یہ جو پیٹ میں انٹسٹائنز ہیں نا آنتیں, ان آنکھوں کو بھی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. گویا کہ اس شخص کے پیٹ پہ اگر دیکھا جائے تو پیٹ جو ہے نا وہ ایک خالی برتن کی طرح لگتا ہے. یہ تیسری تبدیلی ہوتی ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے. اس کے بعد اگلے کمرے پہ لکھا ہوا تھا دا فورتھ چینج, اور چوتھی تبدیلی کیا تھی کہ جسم میں جہاں کہیں گوشت کا سارا کا سارا کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں, ایک صرف سکیلٹن ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے. یہ چوتھی تبدیلی. اور پانچویں تبدیلی کیا, اگلے کمرے پہ لکھا ہوا تھا دا ففتھ چینج, پانچویں تبدیلی یہ کہ ہڈیوں کو بھی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا, بیک بون جس کو کہتے ہیں, صرف یہ رہ جاتی ہے. اس کے بعد اگلے کمرے میں لکھا ہوا تھا دا سکس چینج, چھٹی تبدیلی. اور چھٹی تبدیلی والے کمرے میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا. اور آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو لاش قبر میں جاتی ہے ڈیڑھ سے دو سال کے اندر اس لاش کا مشکل سے کوئی چیز باقی رہتی ہے, باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. مگر یہ کس کا حال ہے, جس کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں. اس کی زندگی میں گناہ نہیں, اللہ اس کے جسم کو قبر میں بھی محفوظ فرماتے ہیں. آج سے چند سال پہلے مکہ مکرمہ حاضری کا موقع ملا, عمرے کی اللہ نے توفیق دی. وہاں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب, اور وہ مکہ مکرمہ میں ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا. تو ان سے ملاقات کے لیے حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آؤ آج تمہیں جنت المعلیٰ لے جاتے ہیں. جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے. میں نے کہا چلتے ہیں. ان کے ساتھ ہم گئے وہاں پہ, اور کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس قبرستان کی خبر تھی تو انہوں نے قبور دکھائی, صحابہ اکرام کی جگہ دکھائی, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جگہ دکھائی, ہمارے اکابرین جو بڑے بڑے علماء اولیاء اکرام گزرے ان کی جگہ دکھائی. آخر میں آ کے قبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یہ قبر جو ہے نا, یہ جو لڑکا ہمیں ڈرائیو کر کے لے کے آیا ہے نا یہاں پہ, یہ اس کے والد کی قبر ہے. میں نے کہا بہت اچھا یہاں بھی دعا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا اس کے والد جو تھے نا ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا. میں نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے, زندگی میں بالکل گناہ ہی نہیں تھا. فرمایا زندگی کی ترتیب ہی ایسی تھی, زندگی کے آخری 30-40 سال یوں گزرے کہ تہجد کے وقت حرم مکہ میں آ جاتے, عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتے, گناہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں کی انتظامیہ ایسی ہے کہ یہ قبرستان کی جگہ کیونکہ چھوٹی ہے تو اس لیے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو اس کے 4-5-6 سال بعد اسی قبر کو کھول کے اور نئی لاش اندر ڈال دیتے ہیں. اتنا ضرور کرتے ہیں کہ جب قبر کھولتے ہیں تو پرانی لاش والوں کے لواحقین کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کے بڑوں کی قبر کو کھول رہے ہیں, آپ آنا چاہیں تو آ جائیں. کہنے لگے اس کے والد کا انتقال ہوا اور 6-7 سال بعد ان کے گھر پہ بھی فون آیا کہ جی آپ کے بڑوں کی قبر کو کھول رہے ہیں, آپ آنا چاہیں تو آ جائیں. کہنے لگے ان کا بیٹا بھی گیا اور میں بھی اس وقت مکہ مکرمہ میں تھا, میں بھی ان کے بیٹے کے ساتھ یہاں جنت المولا پہنچا. ہم دونوں یہاں پہنچے, اس کے والد کی قبر پہ پہنچے, ہم نے جا کے دیکھا کہ قبر تو انہوں نے کھولی نہیں ہے. ہم نے پوچھا بھائی آپ نے کھولی نہیں اس قبر کو؟ انہوں نے کہا قبر تو ہم نے کھولی تھی, اندر تو جو شخص فوت ہوا ہوا تھا اس کا جسم بھی سلامت, اس کا کفن بھی سلامت تھا. تو جس کی زندگی میں گناہ نہیں اس کا جسم قبر میں بھی محفوظ ہوتا ہے. دیکھیے کتنی ہی کامیابی سے ہم گناہ کیوں نہ کر لیں, کسی کو پتہ ہی نہ چلے, یہ گناہ ہے ایسی چیز کہ یہ انسان کو پریشان کرے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآنی فیصلہ سنا دیا ہے, من یعمل سوء ان یجزا به, جو کوئی غلط کام کرے گا اس کی جزا اس کو مل کے رہے گی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا ہو اور زندگی سکھی گزر رہی ہو. اس لیے علماء نے گناہوں کے اثرات لکھے ہیں. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو گناہ کا ایک اثر یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. تو کئی مرتبہ ہم دوسروں سے الجھ پڑتے ہیں کہ جی فلانے نے مجھے عزت صحیح نہیں دی اور فلانے نے رسپیکٹ نہیں کیا. تو یہ جو سلسلے کے پیغام آتے ہیں لوگوں سے نہ الجھے. کبھی اپنوں کی طرف سے سلسلے کا پیغام آتا ہے, کبھی غیروں کی طرف سے آتا ہے. ذلت کے پیغام آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. تو گناہ کا ایک اثر یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آتی ہے. گناہ کا دوسرا اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا, عبادت تو اللہ کی طرف سے بڑی سعادت ہے, عبادت تو اللہ سے ملاقات ہے, اور بادشاہوں سے ملاقات ہمیشہ سعادت ہی ہوتی ہے. اس ملک کا پرائم منسٹر ہم کو بلانے کے لیے آپ سے ملاقات کرنی ہے, ہم اپنے ہر رشتے دار کو بتائیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب ملنا چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات اگر اتنی بڑی سعادت, جو پوری دنیا کا اور اس کائنات کا مالک ہے اس سے ملاقات تو کتنی بڑی سعادت. اور یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی. اس کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو عبادت سے محروم کرتے ہیں. دیکھیے عبادت کوئی مشکل کام نہیں ہے, نہ کوئی بہت بڑی ایکسرسائز ہے, نہ اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں. نہ عبادت کھانے پینے سے روکتی ہے, نہ عبادت شادی سے روکتی ہے, نہ عبادت سکول کالج جانے سے روکتی ہے. پھر بھی کئی مرتبہ جسم تیار ہی نہیں ہوتا عبادت کے لیے. کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود روک دیتے ہیں. تو جس کی زندگی میں گناہ, اس کے دل سے عبادت کی لذت نکل جاتی ہے. حدیث پاک میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم کا آیا کہ اس بڑا عالم تھا اس سے ایک بڑا گناہ ہو گیا. جب عالم تھا اس کو پتا تھا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کوئی نہ کوئی میری نعمت جو ہے وہ چھین لی جائے گی. کافی دنوں تک دیکھتا رہا ساری نعمتیں اسی طرح سلامت تھی. ایک دن اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ تو کتنا رحیم ہے تو کتنا کریم ہے میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور تو نے اپنی نعمتوں کو اسی طرح سلامت رکھا. اللہ نے اسی وقت القا کیا کہ نہیں میرے بندے تم نے گناہ کیا ہم نے تجھے محروم کیا ہے. اب بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے نکل گئی. بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہاں جس دن سے گناہ کیا ہے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات سے محروم ہو گیا ہوں. تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں سے برکت نکال دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور گناہوں سے بچتے ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر نچھاور کر دیتے. تو کئی مرتبہ انسان کے رزق سے برکت نکال دی جاتی ہے. آج جو بندہ 10,000 روپے کما رہا ہوتا ہے نا وہ تو شکایت کرتا ہی ہے کہ تھوڑا ہے پورا نہیں ہو رہا. عجیب بات یہ ہے کہ جو 10 لاکھ کما رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی شکایت کرتا ہے کہ جی تھوڑا ہے پورا نہیں ہو رہا. جو تھوڑا ہے پورا نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق میں سے برکت نکل گئی ہے. تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے. گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے مخلوق نافرمان ہو جاتی ہے. حضرت مجاہد ابن اوس رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے مفسر گزرے ہیں اور بڑے محدث بھی تھے. فرماتے کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جس دن میں نے گناہ کیا میں اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھتا جس دن بھی میں گناہ کرتا میں اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھتا یا میری بیوی یا میرے بچے یا میرا غلام یا میری سواری ان میں سے کوئی نہ کوئی میری نافرمانی ضرور کرتا. تو کئی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے افلاطون بنے ہوئے ہیں بات نہیں مانتے. بچے افلاطون نہیں ہیں. ہم اللہ کے حکموں کے سامنے افلاطون بنتے ہیں بچے ہمارے سامنے افلاطون بنتے ہیں. کئی مرتبہ نوجوان شکایت کرتے ہیں بیوی بات نہیں مانتی. بیوی بات نہیں مانتی یہ نہیں ہے ہم اللہ کی نہیں مانتے مخلوق ہماری نہیں مانتی. تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے گناہ کی وجہ سے مخلوق نافرمان ہو جاتی ہے. تو گناہ کا ایک اثر یہ گناہ کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آ جاتی ہے. گناہ کا ایک اثر یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے. گناہ کا ایک اثر یہ ہے گناہ کی وجہ سے انسان کو مخلوق نافرمان ہو جاتی ہے. اور گناہ کا ایک اثر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان پر نہ ختم ہونے والی پریشانی آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو کوئی تقوی اختیار کرے گا گناہ سے بچے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دے گی. تو یہ جو تنگی میں سے راستہ نہیں نکل رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. آج ہمارے ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی تنگی میں سے راستہ نہیں نکل رہا ہم یہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے ہمارے اوپر یہ کر دیا, کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یوں کر دیا. سچی بات یہ ہے کہ یہ جو تنگی میں سے راستہ نہیں نکل رہا اللہ تعالیٰ فرما رہے تو نے گڑبڑ کی ہے. تو انسان خود گناہ کرتا ہے اس لیے یہ تنگی میں سے راستے نہیں نکلتے. تو ان گناہوں سے بچنا یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اور گناہوں سے پاک ہونا سب سے آسان ترین چیز ہے. انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جس نے گناہ سے توبہ کی وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو توبہ اور اللہ کی معافی دینا جو ہے, یہ ہم انسانوں کی معافی دینے سے ڈفرنٹ ہے, مختلف ہے. ہم جب کسی کو معاف کرتے ہیں, کسی نے ہمارے ساتھ غلطی کی, ہم نے کہا جی معاف کر دیا جا, مگر اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ نہیں ہے. جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ بڑا اس کو ویلیو دیتے ہیں کہ ہاں میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور میں نے تجھے اپنے چاہنے والوں میں بھی شامل کر لیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین, کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرواتے ہیں. تو اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توبہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے تشریف فرما تھے, آپ نے گناہ کے اوپر توبہ کے اوپر گفتگو فرمائی. ایک صحابی کو اپنا گناہ یاد آیا, وہ چیخ چیخ کے رونے لگے, تو دوسرے صحابہ کرام نے ان کو تھوڑا ڈانٹ دیا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے, اللہ کے نبی باز فرما رہے ہیں اور تو ایسے زور زور سے رو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا کہ اس کو کچھ نہ کہو, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تم سب پر تقسیم کیا جائے اللہ تعالیٰ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. انسان جو توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت چم چم نازل ہوتی ہے. ایک مرتبہ یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس پوچھتے ہیں کہ ہاؤ از دس پاسبل, 10-15 سال سے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, ایک منٹ کی توبہ کریں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ایک منٹ کی بھی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ندم توبہ, دل کی ندامت ہی توبہ ہے. آج کمپیوٹر کا دور ہے اور کمپیوٹر کے اندر بڑی بڑی فائلز ہوتی ہیں, میگا بائٹس میں اور گیگا بائٹس میں, اور اب تو ٹیرا بائٹ آ گئے. اتنی بڑی بڑی فائلیں اس چھوٹے سے کمپیوٹر میں ہوتی ہیں, ان فائلوں کا پرنٹ آؤٹ نکالیں گے تو بڑے بڑے گھر بھر جائیں گے. اتنی بڑی بڑی فائلوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبایا جاتا ہے. اسی طرح انسان کے بھی گناہوں کی بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں, ایک توبہ کا بٹن دباتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے فائلوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ, اور اس کو سنا کے آج کی بات مکمل کریں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, بہت زیادہ گناہ کرتا تھا, بہت زیادہ گناہ. گاؤں والے پریشان تھے کہ جی ہم سارے ایسے جو گناہ کرتے نہیں, یہ ایک ہی ہے پورے گاؤں میں جو اتنے گناہ کرتا ہے. تو گاؤں والے اس کو سمجھاتے کہ تو گناہ کرنا چھوڑ دے, ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہم سب کے بھی عذاب آ جائے, اور وہ کسی کی نہیں سنتا تھا. اس گاؤں سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, گاؤں والے سارے مل کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے کہ حضرت آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ گناہ کرنا چھوڑ دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو نصیحت کی, وقت کے نبی نے ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی, سمجھ میں نہیں آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, پیچھے پھر اس نے اسی طرح سے گناہ کرنا شروع کر دیے. گاؤں والے اتنے تنگ آئے کہ گاؤں والوں نے کہا کہ بھائی تو اگر گناہ کرے گا تو ہمارے گاؤں میں نہیں رہ سکتا, اگر گناہ نہیں کرے گا تو رہ سکتا ہے ورنہ جا یہاں سے. اتنا پکا گناہوں میں تھا, اس نے کہا جاتا ہوں تمہارے گاؤں سے اور چلے گیا. اللہ کی شان, کچھ عرصے بعد یہ بندہ جنگلوں میں پھرتا پھرتا بیمار ہوا اور فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی, اے میرے پیارے موسیٰ, فلاں جنگل کے اندر ایک شخص فوت ہوا ہوا ہے, وہ میرا بڑا دوست ہے, آپ جائیں اور اس کا جنازہ پڑھنا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کر لی کہ جی اللہ کا کوئی دوست, اللہ کا کوئی ولی فوت ہوا ہے, اس کا جنازہ پڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی وحی بھیجی, ہے میرے پیارے موسیٰ, یہ گاؤں جو قریب ہے نا اس میں بھی جا کے اعلان کر دو کہ جس کے گناہ زیادہ ہیں وہ میرے اس دوست کے جنازے میں شریک ہو جائے, میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں میں جا کے اعلان کیا کہ اللہ کا کوئی دوست ہے جنگل میں فلاں جگہ پڑا ہے, اس کا جنازہ پڑھنا ہے, جو اس جنازے میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. گاؤں کے لوگ نیک تھے, سارا ہی گاؤں آ گیا, سارے جنازے میں پہنچے تو ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ جو فوت ہونے والا شخص تھا یہ تو وہ گناہگار تھا جس کو گاؤں سے باہر نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام بھی حیران اور گاؤں والے بھی حیران, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے واقعی آیا یہ تو وہ جس نے اتنے گناہ کیے تھے, یا اللہ کیا آپ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے میرے پیارے موسیٰ جب اس کا آخری وقت تھا اس نے زندگی میں پہلی بار مجھے پکارا اور اس نے مجھ سے کہا یا اللہ میں اکیلا ہوں, میں مسافر ہوں, میں بیمار ہوں, میں تیرا نافرمان ہوں, اے میرے مالک میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے بس معافی عطا کر دے. اے میرے پیارے موسیٰ جب اس نے یوں ہم سے دعا کی ہم نے نہ صرف اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا بلکہ ہم نے اس کو اپنے دوستوں میں اپنے اولیاء میں شامل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے میرے پیارے موسیٰ جس وقت یہ ہمیں ہماری رحمت کا واسطہ دے رہا تھا, اے میرے پیارے موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے گناہگاروں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہم پوری دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیں گے. تو جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت چھم برستی ہے, اور آج کل کے یہ دن اللہ اکبر یہ رمضان کی راتیں ختم قرآن کا وقت, اس سے بڑھ کے کوئی وقت نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے قرآن پڑھایا ان کے پڑھانے کو قبول فرمائے, جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرمائے, اور جو سارے لوگ آج اس قرآن کی ختم پہ دعا پہ حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے آنے کو بھی قبول فرمائے, اور اس کی برکت سے اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سبق رات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
بدل دے باہر سے والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا بدل دے, بدل دے دل کی دنیا بدل دے, کرم فرما تایا دل بدل دے, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا عطا کر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے جو تیرا سامنا ہو روزے محشر جو تیرا سامنا ہو روزے محشر تو دیکھے اس قرآن دل بدل دے ہوا ہر سوارا دل بدل دے میرا قدر میں تو دل بدل دے میرا قدر میں تو دل بدل دے
لا إله إلا الله محمد رسول الله دعا کر لیجیے سبحان ربی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مال برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما میرے مالک اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ کرنا
اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، اللہ تیرے نیک بندے اس مہینے میں نیکیاں کر کر کے اس مہینے کو کما رہے ہیں، میرے مالک ہم تیرے وہ بندے ہیں جو اپنی غفلتوں کی وجہ سے اس مہینے کو گوا رہے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ آج کی اس مجلس میں میرے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے لعن گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے لعن گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں نتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے وہ اسے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، میرے مالک ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، لہاں میں گناہوں کی نجاست میں لتڑا دیکھ رہے ہیں، لہاں بھی ہم سے نفرت نہ فرمائے، میرے مالک ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے تو گھر کی عورتوں کو دیکھا رمضان میں فقیر مانگنے آتا ہے، عورتیں کہتی ہیں اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو، یہ رمضان کا فقیر ہے، میرے مالک جب گھر کی عورتیں رمضان کے فقیر کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنے دیتی تو میرے مالک ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں، نہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، نہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے مالک بڑی دور سے آئے بڑی دیر سے آئے ہیں، نہ تیرے در پہ امید لے کے آئے ہیں، نہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ فرما، نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، نہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سجود نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، کیسے سکتے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما، میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کرو باہر کی وجہ سے پریشان، نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، نہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، نہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، نہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان نہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، نہ بچہ جو پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ جو پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اپنے قسم کی تسلی، ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مشکل میں پڑے ہوئے مشکل سے نکال دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، ہاتھوں کی لاج فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، لپتے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ آج کی اس قرآن پاک کی ختم کی مجلس میں نہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، نہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، نہ ان کے والدین کو قبول فرما، اللہ اس قرآن کی برکت کو اللہ اس پورے گھر کے ہر ہر فرد پہ نازل فرما، اے اللہ جنہوں نے قرآن سنا ان کے سننے کو قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اللہ ان کی دل کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس وبا سے، اس برکت والے مہینے کی برکت سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتے دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے، حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب نام کا کارٹون کا بیان